صبحوں میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چل کے ناظرین آئیے تلاوت کلام پاک کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے کہ اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اس آیت سے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو کفر و شرک اور گناہوں سے سچی توبہ کر لے اسے بخش دیا جائے گا, اور اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کو جلد توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو کفر و شرک اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی فرما برداری کرو کہ تم پر دنیا میں عذاب آ جائے. اگر تم نے توبہ نہ کی تو عذاب سے چھٹکارا پانے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائے گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں میں مصروف رہنا درست نہیں, بلکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ مطلوب ہے, اور جو توبہ کرنا چھوڑ دے گا تو اس کے لیے بڑی وعید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے پریشانیاں اور بیماریاں اور وبائیں دور فرما کر اللہ کریم ہم سب کو راحتیں سلامتیاں عافیتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں ایک جلیل القدر ہستی کا, ایک عظیم ہستی کا, حضرت امام سعد الدین تختزانی رحمہ اللہ کا. آپ وہ عالم دین ہیں, وہ عظیم یوں بولیے کہ آپ عالم ہیں کہ ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ جو ہے وہ عالم بنتے ہیں. حضرت امام سعد الدین تختزانی رحمہ اللہ. اچھا ان کا نام سعد الدین نہیں تھا, ان کو جو ایک یوں سمجھنے کے لقب عطا ہوا وہ سعد الدین تھا. نام کیا تھا اس کی بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے, کام کیا تھا اس کی بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امام سعد الدین تختزانی رحمہ اللہ کا صدقہ ہم سب کو بھی علم نافع سے اللہ مالا مال فرمائے. علم سیکھنے کی جستجو ہونی چاہیے, یاد رکھیے گا. مشکل کہہ کر چھوڑ دینا, سمجھ نہیں آتا یہ کہہ کے آگے بڑھ جانا, پھر ابھی سمجھ نہیں آ رہا آگے جائیں گے تو بھی پھر کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی, پھر اس کے بعد پھر کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تو سمجھ میں نہیں آ رہا یوں تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی. تو جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ انسان اگر کرے تو پھر راہیں جو ہے وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دامت قدر القدسیہ ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کتاب کا بندہ مطالعہ کرے, اسٹڈی مطالعے کے اوپر آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کتاب کا بڑا ایک خوبصورت بتایا، ابھی پہلے اس کی لسٹ پڑھ لیں، آپ فہرست پڑھ لیں، آپ اس کی فہرست کیا ہے، فہرست پڑھنے کے بعد پھر آپ اس بک کو جو ہے وہ کچھ کچھ صفحات اس کے پلٹ کر اس کو پوری کتاب ایک دفعہ یوں سرسری طور پر دیکھ لیں، اس کے بعد پھر بالاستیعاب مطالعہ کرنا شروع کر دیں، بالاستیعاب اس کو حرف بہ حرف پڑھنا شروع کر دیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں، ان کو نشان لگا دیں اور آگے بڑھ جائیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ پھر کتاب پوری آپ کی ایک دفعہ چکر اس کا ہو گیا، کتاب کا پوری حرف بہ حرف آپ نے پڑھ لی، تو اب آپ کیا کریں، اب وہ جو مشکل مقام جو سمجھ میں نہیں آئے ان کو دوبارہ غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تھوڑا اپنا ذہن جو ہے وہ استعمال کریں، اور خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے کسی بڑے عالم دین سے جو ہے وہ پوچھیں، تو پھر انشاءاللہ عزوجل وہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس سے مطالعہ اسٹڈی بھی بڑا مضبوط جو ہے وہ ہو جائے گا، کیسی پیاری بات ہے ماشاءاللہ، تو جو چیز مشکل لگے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا یہ کمال نہیں ہوتا، بلکہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا، لیکن ہو جاتا ہے، تو بندہ کوشش کرے آگے بڑھے، اللہ کریم ہم سب کو علم کی جستجو اور علم حاصل کرنے کی لگن بھی عطا فرمائے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، اور علم پھیلا بھی رہا ہے، اور مشکلیں آسان کرنے کے لیے کوئی شرعی معاملہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے حوالے سے بھی آسانی کے لیے ہمیں دارالافتاء اہل سنت معلومات کے لیے، رہنمائی کے لیے، حلال و حرام کی پہچان کے لیے الحمدللہ یہ بھی عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس کے آن لائن جو ہے وہ نمبر بھی موجود ہیں، ان سے ہم رابطہ کر کے اپنی جو دینی الجھنیں ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، ذکر خیر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، چونکہ آپ ایک خالص علمی ہستی ہیں تو ان کی جو ہے وہ جب ہم سیرت کا بیان کریں گے تو اس میں علم کی بات یہ ڈومینیٹ کرے گی، بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، آپ بھی پروگرام میں شامل رہیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں کلام بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ جو ان سے اپنی صحت کے حوالے سے جو بھی بات پوچھنا چاہیں گے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ عزوجل، آئیے کلام سنتے ہیں، خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟
حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام ہے، مقبول دعا کرنا منظور ثنا کرنا،
سبحان اللہ،
مدحت کا صلہ دینا مقبول ثنا کرنا،
واہ واہ واہ،
حصول ثواب کے لیے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے آئیے کلام میں شامل ہو جائے،
مقبول دعا کرنا کا
Yeah.
خلیل بھائی سبحان اللہ کیا زبردست کلام جو ہے وہ پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ نصیب فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اللہ ہمارا اور ہماری آل اولاد کا مقدر بنائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بندہ ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتا رہے, حضور کی تعریف بھی کرتا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مدعا بھی پیش جو ہے وہ کرتا رہے, اپنے حالات اپنے واقعات اپنے معاملات کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی بندہ جو ہے وہ التجا کرتا رہے کہ حضور بھی کریم ہے اور حضور کی آل اس کی بھی کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, لجپال گھرانہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحاب سبحان اللہ یہ بھی کیا ہی شان والے ہیں. تو بندہ بڑی بارگاہوں میں جب اپنے مسائل بتاتا رہتا ہے تو وہاں سے جب پھر کرم ہوتا ہے تو پھر خالد بھائی یک لخت جو ہے وہ زیر زبر ہو جاتا ہے, اور جو زیر کر رہا ہوتا ہے وہ پھر خود زیر ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے, کبھی بھی کوئی پرابلم ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی سچے دل سے التجا کریں اور حضور کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کر دیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین اب آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف, موضوع کی طرف. حضرت سیدنا امام سعد الدین تختہ‌زانی رحمہ اللہ کی ذات آج کا ہمارا موضوع ہے, عنوان ہے, ٹاپک ہے. ان کا تعارف جو ہے وہ عدنان بھائی سے لیتے ہیں, انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی عدنان بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام سعد الدین تختہ‌زانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ یوں کہہ لیں اس نام کے ساتھ مشہور ہیں, شہرت ہے ان کی, لیکن سعد الدین ان کا لقب ہے اور ان کے نام میں دو قول ہیں.
جی
حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدرر الکامنہ میں ایک جگہ ان کا نام ذکر فرمایا کہ ان کا نام ہے محمود.
صحیح.
اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور جو زیادہ مشہور ہے جس کو اکثر علماء نے ذکر فرمایا, وہ ہے مسعود ان کا نام, اور سعد الدین لقب ہے آپ کا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر بڑا ہی فضل و کرم فرمایا, ابتدا دیکھی جائے اور پھر جو بعد میں ان پر فضل و کرم اور جو دروازے کھلے ہیں.
جی.
اور تختہ‌زانی جو ہے یہ نسبت ہے آپ کی ایک علاقے خراسان کے تختہ‌زان کی جانب.
جی.
اور اس کو مختلف علاقوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ تختہ‌زان میں چونکہ آپ کی ولادت ہوئی ہے جو خراسان کا علاقہ تھا, پھر بعض نے اس کو مزید بھی تقسیم کیا, پھر آپ نے اقامت جو اختیار کی وہ سرخس کے اندر جو ہے وہ حضرت سعد الدین تختہ‌زانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اقامت کو اختیار کیا, وہاں رہا کرتے تھے. آپ کی تاریخ ولادت کے اندر بھی دو قول ہیں, امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو شذرات الذہب وغیرہ میں ابن الاماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو لکھا, بعض نے لکھا کہ 712 ہجری جو ہے وہ آپ کی ولادت مبارکہ ہے, سفر المظفر میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. لیکن امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 722 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہے. تو تاریخوں کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح مختلف اقوال ملتے ہیں, لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, 712 اور 722 دو طرح کے اقوال ملتے ہیں.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, آپ وہ ہیں جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اب ہمارے زمانے میں جو لوگ علماء بنتے ہیں, جو عالم دین بنتے ہیں, درس نظامی کرتے ہیں, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابیں وہ ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد, جن کی تکمیل کے بعد جو ہے بندہ اگلے درجات کی طرف بڑھتا ہے اور آخری درجات تک جو ہے وہ آپ کی کتابوں سے استفادہ رہتا ہے.
جی.
اور یہ اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں ان کے کام کی مقبولیت کا ایک جو ہے وہ انداز ہے گویا.
سبحان اللہ.
کہ ایک جب ان کا وہ ابتدا والا معاملہ دیکھا جائے جس کو سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ جو ہے وہ ابتدا کے اندر کو بہت زیادہ ذکی اور ذہین نہیں تھے.
صحیح.
بلکہ بلید الفہم کے الفاظ جو ہے وہ ملتے ہیں کہ بہت کم جو ہے وہ آپ کو چیزیں یاد رہتی تھی, حافظہ بہت مضبوط نہیں تھا, کمزور حافظے والے تھے, چیزیں بھی یاد نہیں رہتی تھی, سبق بھی اچھی طرح یاد نہیں رہتا تھا, لیکن فضل اور کرم کے ساتھ ساتھ
جہد
مسلسل جو ان کے ذمے تھا نا اس میں یہ بخل سے کام نہیں لیتے تھے، اپنا کام پورا کیا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں جہاں آپ پر اللہ تبارک تعالی کے فضل اور کرم کو ذکر کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس انداز میں آپ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہوئی، وہاں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کبھی دل برداشتہ ہو کر سبق یاد نہیں ہوا، طلبہ نے مذاق اڑایا اور کوئی بات سننے کو ملی تو دل برداشتہ ہو کے انہوں نے چھوڑ دیا، نہیں جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ یہ نہیں کیا۔ جو کام ان کا تھا وہ یہ پورا کر رہے تھے۔ جوہد مسلسل ہے اللہ تبارک تعالی کی جانب۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ابتدا میں مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ تہے دل کے ساتھ اللہ تبارک اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب لگ جاتا ہے نا کسی کام میں، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ کے لیے اس کے لیے رستے آسان فرما دیتا، کھول دیتا ہے۔ اور حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمتہ اللہ تعالی کی سیرت جو ہے نا وہ گویا اس آیت پر عمل کا صاف مظہر نظر آتی ہے، کہ انہوں نے محنت کی اور اللہ تبارک تعالی ان کے لیے کیسے آسانی پیدا فرمائی۔ تو وہ لوگ کہ جو مشکلات سے تنگ آ کر دل برداشتہ ہو کر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، وہ طالب علم ہو یا عملی زندگی کے اندر کوئی کام کرنے والا شخص ہو، ایسے لوگوں کے لیے حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اندر یہ صاف درس اور سبق موجود ہے کہ کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر اگر وہ کام درست ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ آپ محنت مشقت کوشش کرتے رہے، ایک وقت وہ آئے گا آپ کی یہ محنت اور رب کا فضل اور آپ کا اخلاص یہ ساری کی ساری پریشانی آپ سے دور کر دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔
واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقام بھی ملے گا،
جی بالکل،
ایک مرتبہ بھی ملے گا۔ بندہ اپنی ایفرٹ نہ چھوڑے،
جی
اپنی کوشش اور سٹرگل کو حافظ صاحب خالد بھائی بندے کو نہیں جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک آسان سی مثال لیتے ہیں، قرآن کریم کی مثال ہم لیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی مخارج ہے حروف کی ادائیگی کی ہم جو ہے وہ مثال لے لیتے ہیں۔ مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں خالد بھائی، ان کے لیے مختلف الفاظ کی ادائیگی قدرے مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ایفرٹ بندہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے، سمجھوتا نہ کر لے، اسے بھی آج کل جدید جسے یوں کہتے ہیں نا کہ موٹیویشنل سپیکرز کی لینگویج میں کہیں تو وہ بنتا ہے کہ کمفرٹ زون میں بندہ جو ہے وہ نہ رہے، اس سے نکلے۔ کیا فرمائیں گے امام سعد الدین تفتزانی کی ذمہ داری، کمفرٹ زون میں نہ رہے۔ لوگ جو ہے وہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے مینڈک فرائی کروا رہے ہیں، اللہ کے بندو کیا ایک جان جو ہے وہ بےچارا جانور اس کو زہر جان سے ہی جائے اور پھر اگلے بندے کو بات سمجھ میں آئے۔ امام تفتزانی کی سیرت بتا رہی ہے، جی خالد بھائی
اللہ خیر فرمائے۔ ایک تو واقعات سنانا ہے، دوسرا بعض افراد پریکٹیکل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اس طرح جانوروں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم خیر فرمائے۔ لیکن ہم دیکھیں تو موٹیویشنل ہمارے اکابرین کی سیرت میں، ہمارے بزرگان دین کی سیرت میں بے انتہا ہے ایسے ایسے واقعات کے۔ یہ افراد اپنی کوشش میں لگے رہے، کوشش سے پیچھے ہٹے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے اپنی عطاؤں کے دروازے ان پر کھول دیے، اور یقیناً یہ رب العالمین جل وعلا کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کا احسان ہوتا ہے۔ سلمان بھائی، مختلف لینگویجز کی ہم بات کریں نا، تو مختلف لینگویجز کے بارے میں جن کی ہمیں اہمیت معلوم ہو جائے کہ اب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو نہ میں وہ صرف لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہوں بلکہ اس کے ایکسنٹ کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا لب و لہجہ بھی آنا چاہیے۔
ایسی بات،
پھر نہ صرف لب و لہجہ، اب تبدیلیاں دیکھیں کس طرح سے آتی ہیں کہ ایک لینگویج، پھر اس کا لب و لہجہ، پھر گھر میں اس کامن انوائرمنٹ میں رہ کر انگلش تو نہیں بولوں گا، مجھے اپنے گھر کا ماحول بھی چینج کرنا چاہیے، تو جناب اس کے لیے وال پیپر لگ جائیں گے تو فال سیلنگ لگ جائے گی، اور بہت ساری چیزیں تبدیل بندہ کر لیتا ہے، کیونکہ اب جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو سیکھنے جا رہا ہوں، جو میرے اسٹوڈینٹس جو فرینڈس ہیں وہ میرے گھر آنے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں کیسے کروں گا، اب سارا ماحول بدلنا پڑے گا۔ یعنی جب ایک چیز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو بندہ کئی چیزوں کو اس اہم چیز کی وجہ سے بدلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بدل لیتا ہے۔ اب بندہ ذرا قرآن کریم کو بھی دیکھ لے کہ اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ یقیناً یہ مضمون کے اعتبار سے بھی، احکام کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ اور نفیس کتاب ہے، لیکن اس کی تلاوت کے فضائل الگ ہیں، اس کی تلاوت کے فضائل، اس کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے کی برکتیں تب ہی ملیں گی جب اس کو ویسے پڑھا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم فرمایا ہے
جی.
جیسے اس کے الفاظ ہیں اس کے ایکسنٹ کو بھی تو سیکھا جائے
جی.
اس کے الفاظ کی ادائیگی پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو شاید کوشش ہی نہیں کر رہی ہوتی
جی.
کہ اس کے الفاظ ہی درست ہو جائیں, جبکہ دنیا بھر کے معاملات کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو چھوٹے سے بڑا کرنے کے لیے, انہیں راحت اور سکون مہیا کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں
جی.
بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں بڑا کرنے کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے.
ہاں جی.
وہ پاپڑ کیا کیا بیلے ہوتے ہیں بندہ خود بھی جانتا ہے اور دنیا بھی اس کی گواہ ہے کہ اولاد آسانی سے پل نہیں جاتی, اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک معاملہ یہ ہے اور دوسرا معاملہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہے, کلام اللہ کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے.
درست فرمایا.
سیکھنے کے لیے
جی.
اس کے لفظوں کی ادائیگی کے لیے
جی.
اس کے لیے ہماری کیا ایفرٹ ہے, یہ ہم کتنا سیکھ رہے ہیں
جی.
اس پر غور کرنے کی یقیناً حاجت.
اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے حافظ صاحب.
کیا بات,
امام سعد نصر زانی بھی اگر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے تو آج ہم ان کا نام لے رہے ہوتے؟ کبھی نہیں, یوں نہ ہوتا نا.
ابھی سنت وہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار عقیق کٹا تب نگی ہوا.
کیا بات ہے,
جو نگینا بڑے لوگ انداز کے ساتھ اپنی انگوٹھی میں لگا کر اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں, انگلی میں آتا ہے, یہ اتنی آسانی سے نہیں آتا. اس کے جو پیچھے ایک مراحل ہیں, ایک طویل سلسلہ ہے, اس کی تراش خراش کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا
جی.
کتنے اس کو مشکلات کی وہ وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کر اس کو یہ اعزاز اور ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ کسی کی انگلی میں جانے کے قابل ہوتا ہے. تو مشقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات بندے کے اندر ذہانت ہوتی ہے لیکن جب وہ محنت کا عادی نہیں ہوتا نا تو اس کو وہ بعض اوقات وہ مرتبہ نہیں مل پاتا جو محنتی بندہ حاصل کر لیتا ہے. وہ کہا بھی جاتا ہے نا, سلو اینڈ سٹیڈی وینز دا ریس, کہ بندہ اگرچہ سلو چلے لیکن کیسے چلے, چلتا رہے, ہمت نہ ہارے, آگے بڑھتا جائے تو ایک دن وہ منزل کو پا ہی لیتا ہے. اور بعض لوگ اس پہ رہتے ہیں کہ یار میں تو بڑا ذہین و فتین ہوں, مجھے لیے مسئلہ نہیں ہے, پھر ان کے اندر بعض کا تو پستگی نہیں آتی. اور ایسے کئی درس نامی کی فیلڈ سے وابستہ ہم ایسے اسلام بھی ان کو جانتے ہوں گے, آپ بھی جانتے ہوں گے, کہ جن کی اتنی ذہانت نہیں ہوتی ہوگی لیکن ان کے اندر کوالٹی کیا تھی کہ وہ محنت کے عادی تھے.
کیا بات,
محنت نے آج ان کو اس مقام پر کھڑا کر دیا. میں ابھی میں بات کر رہا ہوں تو
جی.
میرے ذہن میں کیسے اسلامی بھائی آ رہے ہیں, مدنی اسلامی بھائی
جی.
وہ جب پڑھنے آئے تھے تو ان کی اتنے ذہین نہیں کہلاتے تھے لیکن ان کا کمال کا ذوق تھا محنت کا. صبح ہو ہم مدنی کاموں کے لیے جایا کرتے تھے تو میرے ساتھ حلقے میں جاتے تھے. وہاں کیا ہوتا کہ جب درس وغیرہ سے فارغ ہوتے تو وہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی اور وہ مطالعہ کرتے رہتے. آج ماشاءاللہ وہ زبردست عالم دین ہے.
کیا بات,
اور بہت سے ایسے آئے جو بڑے ذہین کے آتے تھے درجے میں.
ہاں جی.
بڑی ان کی وہ انٹیلیجنس مشہور تھی لیکن وہ شاید عالم بھی نہیں بن سکے.
ہائے ہائے.
یہ تو ہے محنت, وہ کام کرتی ہے جو ذہانت شاید نہ کر سکے,
نہیں کر پاتی. حاجی شاید مدنی صاحب قبلہ رکن شورا جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ کامیابی کے اندر ذہانت کا نمبر یہ کہیں 12واں 13واں نمبر جو ہے وہ جا کے آتا ہے. اس سے پہلے اور بہت سارے کام جو ہیں وہ ریکوائر ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہے ورک ہارڈ. تو جو بھی آپ کو اچھا کام کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے, چاہے وہ آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ آپ کی معاشی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ آپ کی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ یوں بولیں کہ ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. سیدھی سی بات اور آسان سی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ ہمارا کام مایوسی ہونا چاہیے, نہ ہمارا کام احساس کمتری ہونا چاہیے, اور نہ ہی اس طرح کے دیگر معاملات میں پڑھنا چاہیے, بلکہ اپنی جو درست ڈائریکشن ہے اس میں بندہ آگے بڑھتا جائے. قرآن کریم پڑھنا اگر صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, پڑھتے رہیں, اللہ کریم کرم فرمائے گا. اور یہ جو زبان میں ایک اگر جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم ہے تو دور ہو جائے گی, مشق سے بہت کچھ دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. پیوست رہے شجر سے امیدے بہار رکھ, ٹھیک ہے جی. اور ہمت نہ ہارے, یہ حضرت امام سعد الدین دفترانی رحمہ اللہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے. تو قرآن کریم کو بالخصوص میں نے لیا ہے, تجوید کے اصول ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے, حروف کی صفات لازمہ کا ہمیں علم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم
انیشیل علم کی بات کر رہے ہیں، انتہائی بنیادی علم کی بات کر رہے ہیں، اور ایک بحثیت مسلمان جو علم ہونا چاہیے ہم اس کی جواب بھی بات کر رہے ہیں۔
سلمان بھی قرآن پاک کا جیسے علم ہے، آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، قرآن پاک کو جو پڑھنا ہے، ایک ہے ویسے عرب لینگویج کا ہونا، کیا قرآن پاک کے حوالے سے پڑھنا اور سیکھنا، یہ تو بہت سینسٹیو میٹر ہے نا۔ عربی زبان ویسے بڑی سینسٹیو ہے، آپ نے معمولی سا لفظ کو لمبا کر کے پڑھ دیا تو میننگ چینج ہو گیا، آپ نے جس لفظ کو لمبا کرنا تھا اس کو آپ نے مختصر کر دیا تو معنی بدل گئے۔ اچھا، پھر اس قرآن پاک کی سے آپ نے بات کی تو اس کی باقاعدہ تاکید حدیث طیبہ میں موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اس پر شاہد ہیں، اقرأ القرآن بلحون العرب،
جی،
کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھا جائے،
جی،
ترتیل کا حکم، قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے،
جی۔
اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے خالد بھائی فرما رہے تھے، جب ہمارے سامنے اس کی امپورٹنس آ جائے گی،
جی،
تو ہم تو پھر پیسے دیتے ہیں، خود سے پلے سے خرچ کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ جوائن کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، اور ایک قرآن پاک سیکھنے کا معاملہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول،
جی،
قرآن پاک کے حوالے سے قرآن دعوت اسلامی کا ایک اپنا خاص اس کا انداز ہے اور اس کی خدمات ہیں، پورا ایک ٹاپک ہے دعوت اسلامی کے سروسز قرآن پاک کے حوالے سے اگر دیکھی جائیں تو، قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے الحمدللہ، تو قرآن پاک کو سکھانے کے مختلف ہمارے ہاں جو انداز رائج ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فری آف کاسٹ، کچھ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس جسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی قریبی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ وہاں جائیں، آپ کو قاری صاحب بہترین انداز میں اور انشاءاللہ پولائٹلی اور اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھانا سکھائیں گے۔ آن لائن سلسلہ موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر سورسز بھی اپنائے جا سکتے ہیں، بہر اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھیں، ہمارا ذہن بن جائے کہ جس طرح میں دیگر لینگویجز سیکھنے کے لیے کوچنگ جاتا ہوں، دیگر انسٹیٹیوٹ جوائن کرتا ہوں، ایکسنٹ تک درست کرنے کے لیے میں ایفرٹ کرتا ہوں، میں قرآن پاک کو بھی اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کروں، کیوں نہ پڑھوں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو میرے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے،
جی،
جو میرے لیے ایک ہدایت آگ کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے،
جی،
لہٰذا ہم اس کو اس جہت سے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا اور ہم اس طرف رغبت کریں گے۔
ماشاءاللہ، لے اچھی ہونا، آواز کے اندر غنائیت ہونا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، جو قرآن کریم میں غنائیت جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہوئے آواز میں نہ رکھے تو اس کے بارے میں بھی اس کو پسندیدگی کی نظر سے جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا، تو آواز بھی اچھی ہو، لے بھی اچھی ہو، لیکن قرآن کریم کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کا خون نہ ہو، یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری بات ہے، بالخصوص حروف کی صفات لازمہ کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، صفات لازمہ کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کی باتیں سن کر اگر کوئی بندہ بولے اتنی مشکل، اتنا ڈیفیکلٹ ہے، تو یہ اچھا انداز نہیں ہے، مشکل ایک بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں پھر بعد میں ہی آسان ہوتے ہیں، دوڑنا بھی ایک مشکل ہی کام ہے، اگر آپ جو ہے وہ 1.5 سال کے بچے کے بارے میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں وہاں، 1.5 سال کی عمر میں آپ سوچیں دوڑنا، 1.5 سال کی عمر کے بچے تو بیچارے مشکل سے حافظ وہ چل پھر ہی رہے ہوتے ہیں مہربانی کر کے، وہ بھی پر گرتے پڑتے ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو کام مشکل بول کے نا یہ اس کو مطلب مجھے لگتا ہے یہ بہانہ ایک بن گیا ہوا ہے،
جی،
کہ جو کام نہیں کرنا اس پہ بہانہ کیا لگا دو، یہ کیا ہے، مشکل ہے، یا چلو تھوڑا بہت کر کے کیا کر دو بھائی، اس پہ مشکل کا ٹیگ لگا کے اس کو چھوڑ دو، جو بھی آپ کریں گے جس کو مشکل کا ٹیگ لگا دیں گے وہ مشکل بن جائے گا، اور جس کو آپ دلچسپی سے پڑھیں گے، جس کو آپ محنت کریں گے پھر وہ آسان ہو جائے گا، منع صرف کے نواں سباب عدل بس تانیس اجما، مطلب آپ کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، تعریفات اس کی سنتے جائیں، بتاتے جائیں، یہ بھی مشکل ہی بعض لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ جو مشکل کا ٹیگ ہے نا اس کو مطلب بندہ سنبھال کے اپنے پاس ہی رکھے تو اچھی بات ہے، کسی شے پہ اس کو نہ ہی لگائے، ٹیگ لگانے چاہیے چیزوں پر جو جسے یوں بولے یوزفل ہو، لیکن مشکل کا ٹیگ یہ لگانے کی بجائے جو کام ہم نے کرنا ہے اس کی طرف جو ہے وہ آیا جائے، اور اس کو بطور بہانہ
مشکل کا ٹیگ لگا کے چھوڑ دینے کی بجائے، جی
سنبھال کے رکھے اس کو ذہن سے نکال دینا،
چلو یہ بھی ایک بات صحیح ہے. مرحبا.
مشکل مشکل کہہ کر چھوڑا نہ جائے بلکہ مشکل کو آسان بنانے کے لیے محنت کی طرف آئے بندہ کہ یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بات کی آسان ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, ہو جائے گا, یقیناً ہو جائے گا, کیونکہ امام سعد الدین تفتزانی کے لیے آسان ہو گیا. سیرت یہ بتا رہی ہے آپ محنت کریں گے آسان ہو جائے گا. ان کا جو فہم تھا سمجھنے کی, جو ان کی جو تھا نا یعنی میموری اور حافظہ, اس کے بارے میں یہ ہے شذرات الذہب کے اندر لکھا ہے کہ پوری کلاس میں ان سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ حافظے کا کمزور نہیں تھا پوری کلاس میں, ایک ہی بچہ ہے, لیکن اس کے باوجود اس بچے کا آپ ان کی کوشش دیکھیں, محنت دیکھیں, لگن دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اس چیز کو, اپنی جو کمزوری تھی اس وقت, اسے دل پر نہیں لے لیا کہ میرے اندر یہ کمی ہے میں یہ نہیں کر پاؤں گا. نہیں, وہ محنت مشقت اور لگن کے ساتھ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور ہوا کیا پھر فضل اور کرم. بعض اوقات جو ہے نا وہ کچھ چیزیں, کچھ مشکلات اور کچھ معاملات بندے کو منازل طے کرانے کے لیے ہوتی ہیں.
واہ واہ واہ.
وہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ جی تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بندہ جو کام اس کے ذمے ہے اس میں بخل سے کام نہ لے. امام سعد الدین تفتزانی رحمتہ اللہ تعالی کا معاملہ یہ تھا, پوری جماعت میں بلید الفہم بعید الفہم دونوں طرح کے الفاظ ہیں, سب سے یوں کہہ لے کہ
کم سمجھنے والا
جسے ہم بھلکڑ کہتے ہیں نا, اس طرح کا معاملہ یاد کیا بھول گیا اور یاد ہی نہ ہوا یا دیر سے یاد ہوا, وقت بہت صرف ہوتا تھا, اس طرح کا معاملہ تھا. لیکن آپ محنت کرتے رہتے تھے. فرماتے ایک رات میں نا, لیکن کثیر الاجتہاد وکان کثیر الاجتہاد, کثرت کے ساتھ محنت کیا کرتے تھے وہ. فرماتے ایک رات بیٹھا جو ہے نا سبق یاد کر رہا تھا, ایک بندہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ چلو سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں. فرماتے میں نے اس کو منع کر دیا, میں نے کہا بھائی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, میں سیر کرنے نہیں جا سکتا. چلا گیا. پھر آیا وہ, اس نے کہا سعد الدین چلو سیر کرنے چلتے ہیں. فرمایا بھائی میں سیر کرنے نہیں جا سکتا, مجھے سبق یاد کرنا ہے. آپ انداز دیکھیں سلمان بھائی, اور ہمارا یار سبق تو یاد ویسے ہی نہیں ہو رہا, چلو تھوڑا ایسے ہی گھوم پھر کے ہی آ جاتے ہیں, چلو کوئی جو ہے آؤٹنگ ہی کر لیتے ہیں, یہ کام تو ویسے ہی نہیں ہو رہا. لیکن امام سعد الدین تفتزانی سبق دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے, جو کام نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمت ہار کے چھوڑ دیں, نہ اس کو واپس بھیجنے. فرمایا بھائی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, میں سیر کے لیے نہیں جا سکتا. وہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا. آپ نے فرمایا بھائی تو تیرے جیسا میں نے کوئی غیر فام آدمی وہ دیکھا ہی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جا سکتا, تم پھر آ جاتے ہو میرے پاس کہ بھائی. اس نے اب پتہ کیا کہا, اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں, حضور یاد فرما رہے ہیں. اب انداز دیکھیں,
اللہ
جوتیاں بھی نہیں پہنی, چپل بھی نہیں پہنی, اور حافیان ننگے پاؤں آپ نے نا دوڑ لگا دی.
اللہ,
اب حضور نے بلایا پہلے, دیکھیں اب کام یہیں سے بننا ہے.
کیا بات,
پہلے کہہ رہے تھے سبق یاد نہیں ہوتا, لیکن اب جب پتہ چلا کہ سرکار بلا رہے ہیں, اور یہ کون سے سن کی بات ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے 600-700 سال کے بعد کی بات ہے, اور بندے نے آ کے حضرت امام سعد الدین سے کہا حضور بلا رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. وہ جانتے تھے کہ وہ آ بھی سکتے ہیں اور تشریف لے آئے ہیں جب بلا رہے ہیں. حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمتہ اللہ نے دوڑ لگا دی.
مجھے کہنے دیں حافظ صاحب, وہ آ بھی سکتے ہیں اور بلا بھی سکتے ہیں.
بالکل جی بالکل, آئے بھی اور بلایا بھی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیا, شہر سے باہر پہنچا, دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے نیچے تشریف فرما ہے, اور ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی ایک جماعت ہے, نافر من اصحابی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی ساتھ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے مسکرائے, آہا تبسم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سعد الدین کو دیکھ کر. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ایک کے بعد ایک بندہ بھیج کے بار بار تمہیں بلا رہے تھے اور تم آ نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہو. وہ میرے پاس آتے وہ کہتے جی سیر کرنے کے لیے چلے, میں منع کر دیتا. اب دیکھیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں, آپ تو جانتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا,
اللہ
میں پڑھتا ہوں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا مجھے, آپ جانتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سوء فہمی, مجھے جو ہے وہ سبق یاد نہیں ہوتا، میرا فہم جو ہے وہ کمزور ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، قلت حفظی یاد کرنے میں بھی کمی رہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکو الیک ذالک، یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، الیک آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ کریم ہے، حضور نے فرمایا منہ کھولو،
اللہ
امام صادق تفضانی فرمایا میں نے منہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک ڈالا،
کیا بات،
اللہ اکبر، اللہ یہ وہی لعاب دہن ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دہن اقدس میں جب حضور علیہ السلام نے ڈالا تھا، پہلے بیان کرنے کا فرمایا گیا تھا، بیان ہوتا نہیں تھا، قدرت نہیں تھی، لیکن جب یہ فیض ملا، پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے اور یوں فیض یاب ہو رہے ہوتے
اللہ
تھے،
اللہ
آواز بھی اور سما اور سارے کے سارے کام جو ہے عطا فرما دی، حضور علیہ السلام نے وہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اللہ اکبر، پھر ہوا کیا، ساتھ دعا بھی دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا اب جاؤ، حضرت امام صاحب غزانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب میں آ گیا، وہ نور، وہ علم، وہ سارے کا سارا معاملہ، وہ قلت فہم، وہ جو ہے حافظہ، اس کی کمی، سب کا سب ختم، صبح آئے، اب پہلے کیا ہوتا تھا کلاس میں، بھائی اس سے نکما کوئی نہیں ہے، یاد نہیں ہوتا، اور صبح جب آئے تو اب سبق استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا، قاضی عدد الدین شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر امام تھے، یہ بھی کئی کتابیں لکھی آپ نے، لیکن آج پہلے سبق سمجھ نہیں آتا تھا، آج اگلا سبق، اور اس میں جو اشارات اور کنایات تھے، وہ جو گنجلک عبارتیں تھیں، جو بند گتھیاں تھیں، آج امام سعد الدین نے کھولنا شروع کر دی،
اللہ اللہ،
اب یہ وہ بات تھی جو پہلے بچے جو نہیں سب کو سمجھ آتی تھی اور سعد الدین تفزانی کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور اب یہ وہ بحث ہو رہی تھی، بچے کہہ رہے تھے اس کا تو لگتا ہے مانا ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن استاد صاحب نے کہا سعد آج تم وہ نہیں ہو
جو کل تھے، اللہ
آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے، بلایا، اور حضرت جو سعد الدین شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ لیتے جب انہوں نے یہ سنا نا کہ حضور نے ایسے کرم فرمایا تو آنکھوں سے ان کے آنسو بہ پڑے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کرم، اب آپ دیکھیں ایک یہ ابتدا تھی اس طالب علم کی، اس پر فضل، محنت، مشقت، کرم، اور اب یہ ہوا ہمارے زمانے میں جو علماء بنتے ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر علماء
پڑھ کر بنتے ہیں، درست فرمایا، یہ تو بندہ کوئی مختصر المعانی پڑھے پھر پتا چلے، خالد بھائی
ارشاد مبلغل ہے،
پھر ارشاد مبلغل ہے، شرع عقائد
مقاصد، اللہ اکبر، شرع مقاصد،
سبحان اللہ، یہ عقائد کے اوپر بھی آپ کی بڑی زبردست
علم الکلام،
علم الکلام کے اوپر شرع عقائد، شرح عقائد نصفیہ جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس پر بھی ہم علم عقائد پر بات کریں گے،
بدی بیان یعنی معانی علوم اور فنون جو ہے وہ اس میں آپ امام ہیں، فقہ میں بھی آپ کا بڑا مقام ہے، قرآن مجید کی خدمات ہیں، اس کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بدولت وہ شہرت اور وہ دوام اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا انتفاع، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن زمانے میں پذیرائی ہو جانا، اس کتاب کو ایسی مقبولیت حاصل ہو جانا کہ لوگ، صدیاں بیت گئی، سالوں گزر گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، انہیں پڑھ کر علماء بنتے ہیں اور پھر آگے جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلاتے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، یہ ان کا اخلاص تھا یقیناً جو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اور کتابوں کا لکھنا اور پھر اس کی مقبولیت کا یوں بن جانا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی،
ماشاءاللہ، چلیں جی، بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ ہمیں بھی علم سے فیض یاب فرمائے، اور اپنے نالج کو حاصل کرنے کے لیے کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی لور امید لگانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، امیر سنت فرماتے ہیں کہ حضور سے ہم امید لگا کے رکھیں گے، غوث پاک سے ہم امید لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور یہ وہ بارگاہیں جہاں سے امید ٹوٹتی نہیں ہے، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال سے شامل کرتے ہیں،
سلمان بھائی، عدنان چشتی بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کے اولیاء کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی مدلل اور بہت ہی اچھے انداز میں کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اس میں اسپیشل جو ہے نا وہ مہارت حاصل کی ہوئی ہے اولیاء اللہ کے موضوع پہ جب آپ بولتے ہیں پوری تاریخ اور ان کی سیرت کے حوالے سے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اس حوالے سے کون کون سی بکس کا مطالعہ کرتے ہیں. اور خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امیر السنت کی جو نئی منقبت آپ نے پڑھی تھی 26ویں پہ، اس کے کچھ اشعار سنا دیں.
مرحبا. جی حافظ.
اصل میں سلمان بھائی یہ تو موضوع پر ہے، جیسے صحابہ کرام علیہ سیرت پر علیحدہ سے کتابیں ہیں، اولیاء کی سیرت پر علیحدہ سے کتابیں ہیں، اور جیسے امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ ان کا فن، ان کی شہرت جو ہے وہ ایک بزرگ عالم دین، ایک اصولی اور ایک صرفی نحوی اس طرح کے بزرگ کی حیثیت سے ہے، تو ان کی سیرت پر جو کتاب ہے وہ علیحدہ سے، مطلب اس کا چونکہ اس کی فیلڈ علیحدہ ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے کوشش کرنی پڑے گی. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے درر الکامنہ، بہت سارے بزرگوں کی انہوں نے سیرت بیان کی ہے، انباء العمر ہے، اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جو بزرگوں کی سیرت پر ہے.
الاعلام لزرکلی ہے،
ہاں جی ہاں جی، امام یہ زرکلی کی الاعلام ہے، دیگر اور بھی کتابیں، موجم المؤلفین ہے. یوں تو موضوع کے اعتبار سے ہے اور اردو کے اندر بھی مل جاتی ہیں، لیکن اصل چونکہ یہ بزرگ، ان کا تعلق عرب سے اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں، تو ان کی سیرت پر عربی میں کتابیں موجود ہیں. من جدہ وجدہ جو کوشش کرے گا وہ پالے
گا،
یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی کرے گا اسے مل جائے گا.
ماشاء اللہ. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں.
محمد زیفت تاری میلسی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ کھلے آج سے لینا کہتے کہتے بہت اچھا لگ رہا ہے. نعت خواہش ہے، ویسے گزارش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے. سوئے بجانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، جزاک اللہ خیرا.
آمین. مرحبا. جی
جناب حکیم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس میں نا پٹھوں کو کافی کھچاؤ ہو گیا، اس کی وجہ سے اعصاب بھی بہت زیادہ کمزوری ہے، تو پٹھے بھی ٹانگوں کے اکثر کھینچے ہوئے رہتے ہیں، اس میں کافی تکلیف رہتی ہے. کوئی حل بتا دیں. شکریہ.
اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی کے عطا فرمائے.
آمین.
جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی
میں خلیل بھائی سرف کروں گا کہ کلام سنا دے. کیا
ماشاءاللہ. جی
میری والدہ کو بریسٹ کینسر ہے، گلٹی ہے، اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے آپریشن نہیں کر پا رہی. والدہ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ ضرور کیا ہے، لیکن اس پہ میڈیسن کھا رہی ہیں جس سے کچھ حد تک فرق ہے، تو اس کا کوئی طبی علاج عطا فرما دے. اور دوسرا ان کو نرس کا پین ہوتا ہے جو منہ سے سر کی طرف جاتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے. ڈاکٹر نے مائنڈ ریلیکسیشن کی دوا دی، وہ کھائی تو ان کا چونکہ ایج زیادہ ہے اور کافی ان کے مسائل ہیں، تو وہ ذہنی طور سے نہ تھوڑی اپسیٹ ہو گئی. دو تین راتیں ان کی بہت آزمائش میں گزری، پھر وہ دوا کا اثر ختم ہو گیا تو پھر وہ اب ٹھیک ہیں، لیکن درد ہے. تو آپ اس کی کوئی طبی علاج عطا فرما دیں.
اللہ پاک صحت اور سلامتی کے عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جی
محمد ناصر رضا عطاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں، سرکار توجہ فرمائے. بارک اللہ احسن الجزا.
آمین. مرحبا. جی
بھائی صاحب میں ملتان سے علی حیدرآباد کر رہا ہوں. میں نے آپ سے تھوڑا سا مسئلہ ڈسکس کرنا تھا. بھائی صاحب میرے سر کے بال ہیں نا جو وہ سارے گر رہے ہیں، اچانک سے اتر رہے ہیں سارے، آدھے سر سے میرے بال اتر گئے ہیں، بڑے بڑے بال، میرے پلکوں کے بال یہ بھی گر رہے ہیں، داڑھی کے بال بھی گر رہے ہیں. تو سر آپ عنایت فرمائیں کہ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح گرتے کیوں ہیں بال؟ مہربانی.
اللہ پاک آپ کو سلامتی اور راحت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنا فضل فرمائے آپ کے اوپر. جی
محمد روشن دفتاباد سے. سر میری یہ دائیں ٹانگ میں درد ہے تقریباً 15 دن سے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟
اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے. چل خلیل بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. جی
نام معید بن اتاری برق الاولیاء لاہور, ان کو نزلہ زکام سے میں سارے کمزوری رہتی ہے, علاج بتا دیں اور
نزلہ اور زکام. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. آج کل تو ایسے جس کو کھانسی آ رہی ہو یا چھینکیں بندہ مار رہا ہو تو یہ بڑی کریٹیکل صورتحال سمجھی جاتی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جی
میں میرام والا سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دے یا نبی السلام علیکم.
چلیں جی ٹھیک ہے. خلیل بھائی پہلے کچھ فرمائشیں پوری کر لیں, پھر اس کے بعد ہم ایک مدنی مدثر ناظرین کو دکھائیں گے برکت کیسے ملے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علاج بھی. جی واہ، سبحان اللہ، خلیل بھائی کیا بات ہے، کیا ذوق میں آپ نے کلام پڑھا ہے. اور حافظ صاحب، یہ کلام نگران پاکستان نظامی کابینہ قبلہ حاجی شاہد صاحب کی آواز میں بندہ اور ان کے انداز میں اس کو سنے نا جی، تو ایسے دل مچل جائے ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمارے قبلہ نگران پاک کو صحت بھی عطا فرمائے، ان کو سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہم سب پر اللہ قائم دائم فرمائے. اور ہمیں بھی اللہ کریم حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے اور ہجر و فراق میں جو ہے وہ کلام پڑھنے اور اس کا وہ ذوق بھی اللہ عطا فرمائے، اللہ نصیب فرمائے. کچھ میسیجز بھی آپ کی شامل کر لیتا ہوں، میسیجز والے ناراض نہ ہو جائیں. پاک پتن سے میسج ہے، خاک کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سنائیں. اور اس کے علاوہ کافی سارے علاج بھی جو ہے وہ معلوم کیے ہیں لوگوں نے. اور یہ ہیں جی، خلیل بھائی مجھے نیند بہت آتی ہے، ہر وقت سر بھاری رہتا ہے، اس کا بھی کچھ بتائیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتوں کی سے میسج ہے، جی خلیل بھائی جسمانی کمزوری کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. محمد جمال بھائی ہیں خانے وال سے، بڑی مہربانی جناب جمال بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. یہ ہیں جی آئی ایس بی ڈی، یہ کون سا علاقہ ہے جی؟ یہ تو آپ ہی جانیں جی.
اسلام آباد.
اسلام آباد کو آئی ایس بی ڈی لکھتے ہیں؟ چلیں جی، بہرحال اسلام آباد سے ہے یا کہاں سے، اسلام آباد کے حوالے سے تو کافی سننے کو بھی مل رہا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اسلام آباد میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں پر اللہ اپنا فضل کرم فرمائے، اور COVID-19 وبا سے اللہ محفوظ رہے. احتیاط بھی کریں، احتیاط کریں، ضرور کریں، محتاط صدا سکھی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے فروٹ اور سبزیوں کا بھی استعمال ہمیں کرنا چاہیے، اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. امجد بھائی کا میسج ہے، بہت شکریہ امجد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. زین علی بھائی کا میسج ہے، بہت شکریہ جی. مظفر گڑھ سے قریشی فیملی ہے، واہ بھی سبحان اللہ، بلا لو پھر مجھے، شاہ بحر و بر مدینے میں کلام ان کو سننا ہے. ہماری فیملی کو مسخورے کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے نمازوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ کیا مسئلہ، یہ بیماری مجھے تو نہیں پتا اس کا، خلیل بھائی آپ ہی بتائیں گے اس کے اوپر کیا ہے یہ. اللہ آپ کو سلامتی کے عطا فرمائے جی. منقبت امیر سنت کی سننی ہے، ایک سے زیادہ میسیج ہیں اس کے بھی، چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہیں جی ابھی کیا نام ہے ان کا، ناروال سے تاری فیملی ہیں، بہت شکریہ. عدنان بھائی کا انداز بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی. بنت الطاف لاہور سے ان کا میسیج ہے، اور میسیج ہے ان کا جی کیا، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں کا نام سننا ہے ان کو. بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کے لیے، کافی سارے اور بھی میسیجز ہیں. ڈاکٹر فیصل صاحب کا میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں میڈیکل فلسفی میں بیماری کی ابتدا منفی خیالات ہیں، جیسے ہی ذہن منفی سوچتا ہے تو جسم میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. مثبت سوچیں، صحت مند رہیں. صبح کے اوقات میں مدنی چینل ہر فرد کو درس دے رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں مثبت رہا جائے. اللہ پاک آپ سب کو بھلائیاں عطا فرمائے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. حمزہ یاسین بھائی اوکاڑا سے، بڑی مہربانی آپ کے میسج کے لیے بھی، اور باقی آپ سب کا بھی بہت شکریہ. ابھی آپ کو ایک ہم جو ہے وہ پیکیج دکھا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چلن کے ناظرین ہم موجود ہیں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ ایک سیگمنٹ برکت کیسے ملے کے اندر ہم بات کیا کرتے ہیں ان طریقوں اور ان وجوہات پر کہ جس کے ذریعے سے بندہ برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، برکتوں کو پا سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ محمد نام رکھیں اور برکتیں پائیں. نام محمد کے اندر بڑی برکتیں ہیں جو احادیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. تو نام محمد رکھیں یعنی اپنے بچوں کا نام یا اپنا نام محمد رکھیں اور اس کی برکتیں پائیں. احادیث طیبہ میں اس کی بہت زیادہ برکات کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ, اولاد ہو محمد نام رکھیں تو برکتیں یہ ملیں گی, دنیا میں تو اس کی عزت کی ہی جائے گی, آخرت میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے والد کو اور بیٹے کو دونوں کو جنت عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث مبارک ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن دو شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے کہ الہی ہم کس عمل کی بدولت جنت کے قابل ہوئے, ہم کس وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں, ہم نے تو کوئی جنتیوں والا کام کیا ہی نہیں. اللہ پاک فرمائے گا جنت میں جاؤ, میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا تو میں اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. سبحان اللہ, کیا برکتیں ہیں نام محمد کی. سبحان اللہ, اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے, حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان پر کوئی احمد یا محمد نام کا شخص بیٹھا ہو, یعنی اس پر موجود ہو دسترخوان پر احمد یا محمد نام کا کوئی شخص, تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ ہر روز دو بار برکت نازل کی جائے گی. سبحان اللہ, کھانا کھانے بیٹھے محمد یا احمد نام کا کوئی شخص ساتھ ہو تو یہ برکتیں اس کو ملا کرتی ہیں. اسی طرح امام علامہ قاضی عیاض نے سریج بن یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاح فرشتے ہیں, کچھ سیر کرنے والے فرشتے ایسے ہیں جن کے متعلق یہی حدیث ہے کہ جس گھر میں احمد یا محمد نام کا کوئی شخص ہو تو وہ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, نام محمد کی کیسی برکتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اسی طرح اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے یا میرے گھر میں ایک محمد نام کا بیٹا ہے, دو ہیں یا تین ہیں, تو ان کے نام کیا کیا رکھیں. آئیے اس کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنتے ہیں. ابن سعد نے طبقات میں عثمان عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن یہ روایت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے کہ اگر اس کے گھر میں ایک محمد ہو, دو محمد ہو یا تین محمد ہو, تمہارا اس میں کیا نقصان ہے. یعنی پتا چلا کہ گھر میں جتنی بھی بچے ہوں ان کے نام جو لڑکے ہوں محمد رکھیں تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام اس سے خوش بھی ہوں گے اور دنیا کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی برکتیں بھی اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث مبارک ہے, طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ ضرور جاہل ہے. اللہ اکبر کبیرہ, غور کرنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک, حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو, اس کے نام کی وجہ سے اس کی عزت اور یہ سارے معاملات کرنے چاہیے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے اس کا بہت پیارا طریقہ ارشاد فرمایا ہے, اور جب آپ سے کوئی نام وغیرہ رکھنے کی فرمائش کی جاتی ہے تو نام تو آپ اس کا محمد ہی رکھتے ہیں, البتہ پکارنے کے لیے ساتھ میں کوئی اور نام رکھ دیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر محمد عمران, کہ نام محمد ہو گیا ساتھ میں عمران رکھ دیں تو محمد عمران, پکارنے کے لیے عمران عمران کہا جاتا ہے لیکن اصل نام محمد ہوتا ہے. اسی طرح جب اولاد ہو تو اس کے نام بھی محمد رکھیں, ساتھ میں پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں. دعا ہے رب کریم نام محمد کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں دوبارہ اپنے سلسلے کھلیں آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ. چلیں جی مدنی فل بیان ہو رہے ہیں اور نام محمد کی برکتیں حاصل کریں. اور نام کو جو ہے وہ شارٹ فارم میں بھی نہیں لکھنا چاہیے, پورا نام لکھا جائے اپنے نام کے ساتھ. اور اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کے یہ اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ خلیل بھائی سے ہم جو ہے وہ علاج بھی پوچھیں گے اور سب کے علاج بتائے جائیں, یہ قدرے مشکل سا کام ہے. تو اس کے لیے تو پورا ایک پروگرام ہی الگ سے کرنا پڑے گا. لیکن خلیل بھائی ایک لمیٹڈ ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نسخہ جات جو ہے وہ لکھ کر بتا رہے ہیں. تو یہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ ابھی سے دیکھ لیں, پھر میسج آتے ہیں کہ جی دوبارہ بتا رہے ہیں دوبارہ بتا دیں. تو ایک ہی دفعہ یہ لکھنے کا ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ آپ کے لیے اس میں آسانی رہے. ٹھیک ہے جی,
تو بورڈ پر آخر میں نسخہ مکمل ہی آ رہا ہوتا ہے.
ہاں جی
اللہ خلیل بھائی لکھ دیتے ہیں. اس کا اگر موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو اسکرین شاٹ لیا جا سکتا ہے, اگر ٹی وی ایل سی ڈی وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں اس کی تصویر لی جا سکتی ہے. اچھا کچھ بازو کا افراد کچھ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ عدنان چشتی بھائی گفتگو فرما رہے ہیں, سلمان بھائی گفتگو فرما رہے ہیں, لکھ لیتے ہیں اچھے اچھے جو مدنی پھول ہونے لگتے ہیں. تو علاج بھی اپنی خیر خواہی کی نیت سے, لوگوں کی خیر خواہی کی نیت سے لکھے تو جا سکتے ہیں, لیکن بتانے میں بہرحال احتیاط ضروری ہے. کیونکہ کس کو کس مرض کا علاج بتانا ہے یہ حکیم ہی کرے تو اچھا ہے. حکیم
درست فرمایا, درست فرمایا. جی خلیل بھائی آجے. جی خلیل بھائی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماسورا کا انہوں نے کہا تھا
جی,
یہ دانتوں کا مرض ہے, جیسے دانتوں سے خون وغیرہ بازوں کے پیپ وغیرہ آتا ہے, تو دانتوں کے حوالے سے یہ پرابلم ہوتی ہے, تو صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو بہت سارے اس کے یعنی کہ وجوہات ہوتی ہیں, اس پر غور کر لیا جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ مسواک شریف ہم سب کو کرنی چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لیے, اور اس سے پھر دیگر انشاءاللہ عزوجل یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں کہ دانت بھی جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کی سعادت ملتی ہے کہ آپ جیسے چائے پیتے ہیں تو اس کے بعد کلی فرماتے ہیں, یعنی کہ وہی کچھ پانی منہ میں لے کر اسے بھی نگل لیتے ہیں تاکہ جو مٹھاس وغیرہ ہے وہ دانتوں میں نہ رہے. دانت جو ہے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا یہ ہے کہ میٹھا جو دانتوں میں رہ جاتا ہے, چائے پیتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں, اور پھر دوسری بات یہ کہ رات کو دانت صاف کر کے نہ سونا, تو وہ رات پوری رات جو ہے وہ دانتوں کے اندر غذائیں وغیرہ سڑتی رہتی ہیں, تو جس کے سبب پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایک آسان سا علاج عرض کرتا ہوں. یہ تین چیزیں ہیں,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کالی ہڑ نمبر ایک,
چھوٹی جھڑ جو ہوتی ہے کالے رنگ کی چھوٹی, وہ
نمک.
یہ تین چیزیں ہیں, نمبر ایک کالی ہڑ, چھوٹی ہڑ جو ہوتی ہے یہ لے لیا جائے, اور کالا اسی طرح سے نمک لے لیں آپ جو سادہ وائٹ نمک ہوتا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے لینا ہے اس کے ساتھ کالی مرچیں. تو یہ تمام تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں, اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو ایک علاج مزید ہے, ایک گل سپاری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, یہ آپ نے لینی ہے 60 گرام سرخ کر کے لینی ہے, گل سپاری سرخ یہ 60 گرام لے لیں. اور اس کے ساتھ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے معذو, یہ بھی آپ نے 60 گرام لینی ہے, اور اکر کرہا یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 60 گرام, اور آخری چیز ہے پھٹکری, پھٹکری سفید پریاں. اس کا طریقہ کار یہ گل سپاری ہے اور معذو ہے اور اکر کرائے, اور نمبر 4 ہے پھٹکری سفید بریاں. تو پھٹکری کو جو ہے وہ بریاں کرنا ہوتا ہے, یعنی بریاں کا معنی ہے کہ توے کے اوپر آپ اس کو پھٹکری کو رکھیں گے تو یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ پانی سا بن جائے گی, توے پر پھیل جائے گی, پھر اس کو جو ہے آپ بعد میں اس کو کھرچ لیں اور پھر اس کو ان دواؤں میں شامل کر لیں. گل سپاری سرخ 60 گرام, معذور 60 گرام, اکرکارا 60 گرام اور پھٹکری, پھر ان چاروں چیزوں کو ملا کر آپ پیس لیجئے, صبح شام اس کا منجن کیجئے, دانتوں پہ اچھی طرح ملیں, اور جب بھی یہ اس طرح کی چیزیں لگائیں تو دانتوں پر کچھ دیر رہنا چاہیے, اگر آپ نے لگایا فوری کلی کر لی تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ اس حوالے سے انشاءاللہ دانتوں کے دیگر امراض جو ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی مفید ہے, خون وغیرہ آتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں,
مسوڑوں کے امراض میں یہ فائدہ دے گا.
جی جی
اللہ اللہ اللہ, منہ میں سے بدبو بھی دور کرے گا یہ؟
جی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہی کہ اس کا اس طرح کا جو علاج ہوتے ہیں وہ منہ کی صفائی اس کے لیے ضروری ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. بال جن کے جھڑ ہیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں, 3 قسم کے آپ آئل لے لیں, ویسے تو مختلف اس کا وجوہات ہوتی ہیں, تو آپ غور کر لیں, بعضوں کے خون کی کمی ہوتی ہے تو وہ بھی بال جھڑنے کا سبب بنتی ہے. حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اندر دیکھ لیں 3 چیزیں ہیں, سب سے پہلے ہے کلونجی کا آئل, نمبر 2 انڈے کا تیل اور زیتون کا تیل, تیل آئل یہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ کلونجی کا آئل جو ہے 50 گرام لینا ہے, انڈے کا تیل یہ 50 گرام لینا ہے, اور زیتون کا تیل جو ہے زیتون شریف کا جو تیل ہوتا ہے یہ 100 گرام لینا ہے. تینوں چیزوں کو آپ مکس کر لیں اور پھر اس کو بالوں پر آپ لگائیں کہ اس طرح لگائیں کہ 2-4 گھنٹے بالوں میں یہ رہے, لیکن اس چیز کا خیال کریں کہ انڈے کے تیل جو ہے اس کے اندر بو ہوتی ہے, تو یہ آپ لگا کر اگر مسجد جائیں گے تو پھر مسجد جانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بدبو ہے, تو اس کو پہلے صاف کر لیں پھر آپ نے مسجد وغیرہ میں جانا ہے تو یہ آپ استعمال کریں. اللہ نے چاہا اس سے بال جو جھڑ ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں, اور اللہ نے چاہا جو بال گر چکے ہوتے ہیں جیسے بالوں کے گنج وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ بال یہ بالوں کے لیے مفید رہے گا,
انشاءاللہ
نئے بال بھی آ جائیں گے.
واہ واہ سبحان اللہ, یہ سنت کا نسخہ بھی تھا ایک, پتہ نہیں وہ بتا دیا یا نہیں بتایا ابھی تک, وہ مدنی مذاکرے میں اس کے دھوم تو کافی تھی لیکن
وہ تو ابھی نہیں آیا, میرے
ابھی تک نہیں آیا,
معلومات میں تو نہیں آیا, میری معلومات میں نہیں آیا.
اچھا آپ کی معلومات میں نہیں آیا ابھی تک.
اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے بال جھڑتے ہیں اور روحانی علاج کرنا چاہیں تو 41 بار سورۃ اللیل, یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے, سورۃ اللیل 41 بار پڑھنی ہے, اور پھر سرسوں کے یا ناریل کے تیل پہ اس کو دم کر لیں, اور سوتے وقت جو ہے بالوں میں اس کا مساج کریں, مالش کریں ہلکے ہاتھ سے, تو انشاءاللہ عزوجل بال جھڑنا جو ہے رک جائیں گے. اسی طرح سے نزلہ زکام کے حوالے سے پوچھا تھا, اس کا ایک آسان علاج یہ ہے کہ 66 ٹائم یعنی 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کر لیں یا دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں, اول آخر 3-3 بار درود پاک, تو انشاءاللہ عزوجل نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, تو ان تمام امراض کے اندر انشاءاللہ عزوجل یہ مفید رہے گا. کینسر کے حوالے سے پوچھا, تو کینسر کے لیے ایک روحانی علاج پہلے میں عرض کرتا ہوں, 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے, جنہوں نے کال کی میسج کیے یا جو کرنا چاہتے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں, اللہ کریم سب پر رحمت فرمائے. تو یہ جو کینسر کا علاج ہے یہ بہت ہی آسان علاج ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں التحیات میں, اور پھر درمیان میں 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھنی ہے, اور پھر پانی پر دم کریں, مریض سارا دن یہی پانی پیئے, پانی کم ہو اس میں کم ہوتا جائے تو مزید ملاتے رہیں, اور سارا دن یہ پیتے رہیں, پھر اگلے دن دوبارہ دم کریں, تو اس طرح 40 روز تک یہ کرنا ہے, اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل کینسر سے نجات حاصل ہوگی. اور مزید ایک علاج یہ بھی ہے کہ 1 کلو زیتون کا تیل لے لیں اور اس کے اندر 100 گرام ہلدی شامل کر لیں، 100 گرام ہلدی شامل کر لیں، 1 کلو زیتون کا تیل ہو، ہلدی ہلکی ہلدی آپ خود لے کر جیسے مارکیٹ سے پسی بھی نہ لائیں بلکہ خود ثابت لے کر پیسیں، تو یہ مارکیٹ میں 2 نمبر ہلدی بھی ملتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو، تو آپ نے خود لا کر گھر کے اندر پیسنی ہے. 100 گرام ہلدی، 1 کلو زیتون شریف کا تیل، اس کو پھر آپ کچھ دیر پکائیں کہ ہلدی اس کے اندر جیسے مکس ہو جائے اچھی طرح. جب یہ گرم ہو جائے، ابال وغیرہ اس میں آ جائے، تو پھر اس کو آپ محفوظ کر لیں. 20 قطرے ہر کھانے کے بعد، ہر کھانے کے بعد، جیسے تقریباً 3 ٹائم لوگ کھاتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد 20 قطرے اس کے یہ زیتون شریف کا تیل پلائیں جو ہلدی میں مکس ہوا ہوا ہے. اس کو چھاننا بھی، یعنی ہلدی میں جب اس کو پکائیں گے پھر اس کو چھان لیں، چھاننے کے بعد کسی برتن میں محفوظ کر لیں، 20 قطرے ہر کھانے کے بعد آپ پلائیں، اور اس کے بعد گرم پانی پلانا ہے جتنا بھی مناسب مقدار میں، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. مگر جو بھی آپ علاج کریں اپنے طبیب سے پوچھ کر کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ علاج ان کے لیے مفید نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر علاج ہر شخص کے لیے مفید ہو، طبیب سے مشورہ کرنا ہے. مزید، اعصاب اور پٹھے کمزور ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کہیں چوٹ لگی تھی یا ہڈی میں شاید چوٹ آئی تھی، تو ان کے اعصاب اور پٹھے کمزور ہو گئے، تو یہ علاج ایسے تمام ہی مریضوں کے لیے مفید ہے کہ جن کے اعصاب یا پٹھے کمزور ہوں، وہ چاہیں تو یہ بنا کر رکھ لیں اور صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، اعصاب پٹھے سب وغیرہ سب جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں، انہیں عرض کرتا ہوں، آپ تمام اس کو دیکھ لیجئے. سب سے پہلے اس میں سب سے پہلے ہے اسگن ناگوری. یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے لینی ہے. دوسری چیز ہے اس کے اندر ستاور. تیسری چیز ہے سرنجان شیریں. ایک سرنجان تلخ بھی ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں لینا، سرنجان شیری کے نام سے آپ نے طلب کرنا ہے. اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے مکو کے، یعنی کہ
دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے،
جی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، یہ اس کو مکو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے.
دانے مکو کے تھے
جی. اور پانچویں چیز اس کے اندر ہے سونٹ، اس کو پنجابی میں سونٹ بھی کہتے ہیں. اور چھٹی چیز اس کے اندر ہے دار چینی. اس کی مقدار بھی سماعت دیکھ لیں آپ کے، اس کی کتنی ہے مقدار. اسگن ناگوری آپ نے 50 گرام لینا ہے. ستاور بھی 50 گرام، سرنجان شیری بھی، یہ بھی 50 گرام آپ نے لینا ہے، اور مکو یہ بھی 50 گرام. یہ آخری جو تین چیزیں ہیں یہ آپ نے لینی ہے 25-25 گرام، آخری دو چیزیں. ان تمام چیزوں کو لے کر اچھی طرح سے ان کو پیس لیں، باریک کر لیں، اور پھر صبح و شام ایک ایک چھوٹی چمچ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عزوجل اعصاب اور پٹھوں کی جو کمزوری ہے وہ دور ہوگی. اعصاب اور پٹھے کی کمزوری والوں کے لیے سب سے پہلے تو پرہیز بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنک ہے، آئس کریم ہے، چاولوں سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے کا گوشت استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ بہت اس کے لیے مفید رہے گا.
خلیل بھائی، یہ ارک مکو بھی ہوتا ہے نا؟
جی ارک مکو بھی ہوتا ہے، یہ جگر کا ورم اتارنے کے لیے، معدے کا ورم اتارنے کے لیے بہت مفید ہے ارک مکو.
چلے جی،
دار چینی
کو رہ تو نہیں کیا خلیل بھائی علاج؟ ابھی کتنے باقی ہیں
علاج؟ نیند کے حوالے سے ہے، نیند بہت آتی ہے، وہ آپ ویسے ہی سن لیں.
ہاں جی ہاں جی،
کہ علاج کے نیند بہت زیادہ آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ نیند پوری کرتے نہیں کرتے. اگر نیند پوری ہوتی ہے پھر بھی آ رہی ہے تو پھر آپ دو چیزیں لے لیں. نمبر ایک خلنجان، یہ پان کی جڑ کو کہا جاتا ہے. یہ آپ پان کی جڑ کو کہتے ہیں خلنجان، تو یہ آپ لے لیں. اور دوسری چیز ہے،
بعض لوگوں نے مزاج ہی اپنا جو ہے نا اس طرح کا
ایک بنایا ہوتا ہے کہ مطلب اب ایک بندہ بولے بھی مجھے جب بھی بولو کہ میں تو سونے کے لیے تیار ہوں, اب اس کو کیا بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, سوچیں اور کیا کہہ سکتے. جی
فلن جان اور دوسری جی رہے مصری.
واہ,
پان کی جڑ. نیند زیادہ آتی ہو تو یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے لیں, مثال کے طور پہ 50-50 گرام آپ لے لیں اور صبح ان کو پیس لیں, مکس کر لیں اچھی طرح, اور پھر صبح شام جو ہے اس کو آدھی آدھی چمچ استعمال کریں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے نیند وغیرہ جو ہے سستی کائلی جن کو رہتی ہے تو ان کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے.
اللہ کرے مفید ہو. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے خلیل بھائی,
جی جی,
یعنی کچھ چیزوں پہ غور کریں تو ذاتی خیال بھی بندے کا بن ہی جاتا ہے. حافظ صاحب بھی ماشاء اللہ جہاں دیدہ آدمی میں جاؤں گا ماشاء اللہ استاد بھی ہیں, اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ خلیل بھائی میڈم نشیب رکھیں. حافظ صاحب جو سونے کے ٹائم پر سوئے گا نہیں نا جی, اس کو پھر نہ سونے کے ٹائم پر نیند آئے گی. ہوتا اصل میں یہ ہے جو مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں اب صحیح لگتا ہے غلط لگتا ہے, کہ جب سونے کے ٹائم میں آپ موبائل استعمال کریں گے تو آٹومیٹک کسی بات ہے کہ جب آپ کا کام کرنے کی باری آئے گی تو پھر آپ کو پھر نیند ہی آئے گی نا. کیا فرماتے ہیں آپ؟
اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام ہمیں دیا ہے دن اور رات کا,
سبحان اللہ,
اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں. رات بنائی گئی ہے آرام کرنے کے لیے اور دن ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے.
سبحان اللہ.
کے لیے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ,
سبحان اللہ,
والنہار مبصرا, مختلف آیات میں مختلف طرح کی اس بات.
وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, سورہ نبا کے اندر.
تو اب اس کے اندر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندر کی نیند اگرچہ کم ہونا
جی
زیادہ افیکٹو ہوتی ہے
ماشاء اللہ
بمقابلہ کے دن میں سونے کے.
جی
ایک تو یہ ہے کہ اپنی نیند کا جو ٹائم ہے, اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, بعض لوگوں کا کام ہی رات کو ہوتا ہے, ان کا تو میٹر جدا ہے نا.
جی
جس کا ایسا میٹر نہیں ہے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ساتھ موبائل کے ساتھ ہی سوئے. بعض اوقات تو جیسے آپ نے بات کی نا کہ جی اس وقت تو واقعتاً یہ ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ جو رات کو سونے سے قبل یہ یوز کرتے ہیں اس کا اثر, اس کی جو ریز نکلتی ہیں وہ اثر اس کا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی, تو نیند اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے, آنکھوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. لہٰذا یہ تو ضروری ہے کہ کوئی بھی کام ہو اعتدال میں جب تک رہے گا تو فائدہ مند رہے گا.
ٹھیک,
جہاں اعتدال سے نکلے, اپنے آپ کو کمی یا زیادتی کا معاملہ کیا. اب ہم وہ تو نہیں ہے نا جو اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری پوری راتیں جاگتے ہیں
جی
اور پھر سحری میں پھر استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ان کا مرتبہ ہے جو پورا نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے نارملی تو یہی ہے کہ ہمیں وقت پر سونا چاہیے, وقت پر سوئیں گے اور پراپرلی, جس طرح کہتے ہیں نارملی 8 گھنٹے نیند 7 گھنٹے نیند, وہ جب ہو تو جسم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی.
ہاں جی,
اب اس کے بعد تو اس کے لیے آسانی ہے, ورنہ پھر آزمائش کا شکار رہے گا,
ورنہ پھر وہ نیند یہ نیند زیادہ آ رہی ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو دیکھیں بیماری بھی ہوتی ہے, بیماری کا انکار نہیں کر رہے, لیکن یہ بھی ایک قابل غور بات ہے, اس پر بھی دھیان جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہر بات کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے کیا ہے ایک بات ہے, تو جو کام جس وقت میں سوٹیبل ہو وہ اسی کام میں کرنا چاہیے. جب آپ سونے کے لیے بستر پر جو ہے وہ لیٹے ہیں اپنے موبائل کا سیلولر ڈیٹا بھی بند کر دیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اور بلکہ موبائل کو بھی اگر اس اعتبار میں اگر آپ یوز کریں کہ اس کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا لیں. کچھ کال جیسے ہی ہوتی ہیں کہ جو ہنگامی بنیاد پر جو ریکوائر ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کو گھر والوں کی کال اگر آپ کو یوں ہے کہ ایمرجنسی طور پر آ سکتی ہے, کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں جن کی کال ہر صورت میں اٹینڈ جو ہے وہ کرنے کا انسان کا جو ہے وہ ہوتا ہے سلسلہ کار, تو اس کو بھی آپ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ کو اگر آپ کر لیں گے نا جی, تو اس میں باقی کالز تو رنگ نہیں ہوں گی لیکن وہ جو آپ نے نمبر مخصوص کیے ہوں گے تو اس میں آپ کو بہرحال کال آئے گی, اس سے کوئی ایمرجنسی کال آ رہی ہے تو آپ کے پاس بیل اس کی بج جائے گی. باقی جو ایمرجنسی نہیں ہے خام خام میں اس کو ایمرجنسی نہیں بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت بھی عطا فرمائے, سلامتی بھی عطا فرمائے, اور علم دین اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کے لیے اپنی ایفرٹ اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے حضرت امام سعد الدین دستگانی رحمہ اللہ کا, تو اس میں ہم مختلف باتیں جو ہیں وہ ان کی سیرت کی لے کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی اہم, جیسے علم کلام کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی حافظ صاحب جی, کہ آپ کی پوری کتاب ہے جو پڑھائی بھی جاتی ہے جس میں صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے اور بہت سارے عقائد کا بیان اس میں جو ہے وہ کیا گیا ہے, تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, دوزخ کے بارے میں جو ہے وہ کیا عقیدہ ہے, فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا عقیدہ ہے, اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا کیا عقیدہ ہے, آخرت کے دن کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, تقدیر کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, یہ بھی ہمیں نالج اور علم ہونا چاہیے.
بے شک ایسے ہی ہے, بلکہ اور اس کو بڑے آسان انداز میں دعوت اسلامی کے مجلس امنت العلمیہ نے اس کو بنایا ہے, اور ایک کتاب شائع کی ہے گلدستہ عقائد و اعمال کے نام سے. اس کے اندر کیا کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کی جو بعض باتیں عقائد تھوڑی سی نا گنجلک ہوتی ہیں, کچھ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے
جی,
کچھ اصطلاحی باتیں ہوتی ہیں
جی,
تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسان پیرائے میں مثالیں دے کر بات کو سمجھانے کے لیے اس کو اس کی تسہیل کی جاتی ہے, اس کو ایزی بنایا جاتا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے گلدستہ عقائد و اعمال. اس کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے بارے میں اور دیگر جن کو ہمارا ایمان ہے, ایمان مجمل مفصل میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں ہے, سوال جواب کی شکل میں ہے, سمجھنا بھی آسان ہے. اور یہ تو ضروری ہے, عقائد کا علم سب سے زیادہ ضروری ہے
جی.
انما الاعمال بالخواتیم, اعمال بھی خاتمے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں
جی,
اور خاتمہ کی بنیاد جو ہے نا وہ عقائد پر ہے. عقائد درست ہیں اگر اعمال میں کمی بیشی بھی ہو جائے, تو وہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا, علماء فرماتے ہیں جو عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
جی.
لیکن خدا نخواستہ عقیدے ہی میں بگاڑ آ گیا
جی,
تو پھر تو بخشش والا معاملہ, اگر خدا نخواستہ وہ کفر پر مرا تو اب تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی, یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے اور حتمی قطعی عقیدہ ہے,
اور اسے حضور کی شفاعت بھی نہیں ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا,
وہ سب سے محروم ہوگی,
کھاتا ہی اپنا آؤٹ کر دیا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ بھی پتا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. ایمان مفصل ایمان مجمل کی بات کی حافظ صاحب نے. عمومی طور پر جن علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہاں پر قاضی صاحبان کلمے سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی چل بھی کلمہ سنا بھائی, اب وہ یوں بولیں گے تو اب بندہ پھر اس پر کیا ہوتا ہے کہ نوجوان کلمے یاد کر لیتے ہیں, بھائی نکاح کا معاملہ ہے تو کلمے جو ہے وہ آنے چاہیے. اچھا بعض امام صاحبان کلمے پڑھاتے ہیں اور بعض کلمے سنتے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے, ایمان مجمل اور ایمان مفصل بھی سنتے ہیں, تو یہ خالی نکاح کے لیے اس کو نہیں رکھا جائے بلکہ ویسے بھی ہمارے ہمیں آنی چاہیے, ایمان مجمل بھی آنی چاہیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, یہ ایمان مجمل ہے. ایمان مفصل بھی آنی چاہیے, یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں علم اس کا ہونا چاہیے, اور بڑا آسان طریقہ ہے یاد کرنے کے لیے. الحمدللہ نماز کی احکام کتاب شیخ طریقت امیر سنت کی زبردست کتاب ہے, اس میں الحمدللہ یہ ایمان مجمل ایمان مفصل جو ہے یہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ مدنی پنج سورہ ہے, اس میں چھ کلمے جو ہیں یہ موجود ہیں, تو یہ سیکھیں گے یاد کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی. اور عقائد کے بارے میں بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس کا بھی مطالعہ یہ مفید ہے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی واحد ہے, وحدہ لا شریک ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, اور سرمدی ذات ہے اس کی, کبھی اس کو فرانی واجب الوجود ہے.
اللہ
صرف ایک ذات واجب الوجود ہے پوری جو ہے وہ کائنات کے اندر, وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے, واجب الوجود ہے, ٹھیک ہے. اور بھی وحدہ لا شریک ہے, یہ بھی بڑی عام سی بات جو پتا ہوتی. تو یہ عقائد علامہ سعد الدین دستگانی کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں علم العقائد بھی آنا چاہیے، اپنے مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں ہماری کیا معلومات ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں علم دین سے فیضیاب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام،
رحمتوں سے بھری، کھلے